سوال ایک تحریر فرمایا ہے کہ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جو کتاب ہے ان کی خصوص الحکم، اس میں کیا چیز بیان کی گئی ہے؟ جہاں تک خصوص الحکم کا تعلق ہے، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے انجام کار جس چیز پہ بہت زور دیا ہے وہ اللہ کی توحید ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت محمدیہ پر بحث فرمائی ہے. خصوص الحکم عالم علم اور کتابوں کی دنیا میں ایسی بڑی چیز ہے کہ اس جیسی چیز اس کے بعد آج تک لکھی نہیں گئی. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ میں اللہ نے علم، عشق، عقل تینوں چیزوں کو انتہائی اعلیٰ درجے پر جمع فرما دیا تھا، اور ابن عربی حکیم سنائی، فرید الدین عطار تین، معروم کی مثنوی چار، اور علامہ اقبال کی جاوید نامہ، یہ پانچ افراد امت میں ایسے گزرے ہیں کہ کوئی کم ہی علمی دنیا میں اتنی بڑی چیز کر سکا ہے جتنی بڑی چیز انہوں نے کی ہے. انہوں نے خصوص الحکم میں ایک تو توحید کا جو بیان کیا ہے وہ بہت نایاب چیز ہے. اصل چیز شریعت کے اعمال سے یقین کا پیدا ہونا ہے، اور یقین جب خالص اللہ پہ بڑھتا جاتا ہے تو اللہ کے علاوہ ہر چیز کی نفی کر دیتا ہے. نفی کے بعد ہر چیز کی صرف اللہ پر بھروسہ ہو جائے، یہ توحید کی اعلیٰ ترین اقسام میں سے ہے. لیکن ذرا سا حجاب اپنے نفس کا باقی رہتا ہے، جو کہ حقیقت میں بہت بڑا حجاب ہے، اور جب اپنا حجاب بھی مٹ جاتا ہے اور اللہ کے علاوہ پوری کائنات میں اسے کچھ سجائی نہیں دیتا، اللہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے جو اس کو دکھائی دے یا اس کے خیال میں فاعل ہو، مؤثر ہو، تو یہ خالص توحید بن جاتی ہے. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خالص توحید پر زور دیا. بہت بلند مقام ہے، اور وہاں پہنچ کے کرامتیں بھی سرزد ہوتی ہیں، اور وہاں پہنچ کے اللہ اس انسان کو اپنے لیے خاص کر لیتا ہے. دعاؤں کی قبولیت وہاں ایک حصہ ہے اس کا. اس لیے معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، وہ اللہ سے دعا مانگتے تھے، کوئی مشکل زندگی میں پیش آ گئی تو بار بار اللہ کا نام پکارتے رہے، غوث، یا غوثاہ، اے مدد کرنے والے، اے بارش برسانے والے. تو ان کے شاگرد کہتے ہیں 10,000 مرتبہ انہوں نے یہ پڑھا، اللہ کا نام اللہ کو پکارا کہ اے مدد فرمانے والے، پھر ہاتھ اٹھائے اور ہم نے ان کی دعا کی قبولیت بھی دیکھی. تو اس لیے باب عالی ہے، بڑی منزل ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انہوں نے ایک فص میں یہ ثابت کیا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کے کارنامے یہ تھے، اور اللہ نے یہ سب چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع فرما دی تھی. تو خصوص الحکم کا پڑھنا پڑھانا، بھائی شاید کوئی ہو اب دنیا میں جو پڑھاتا ہو یا اسے سمجھتا ہو، اس سے پہلے داؤد کیسری رحمۃ اللہ علیہ نے جو شاگرد تھے ملا بدخشانی کے، نہیں، ملا فیض شاشانی کے شاگرد، ملا فیض سے انہوں نے پڑھا تھا، انہوں نے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے اور ان صوفیہ کی چیزوں کو سمجھنے کے لیے ایک مقدمہ لکھا، اور مقدمے میں 12 چیپٹرز انہوں نے قائم کیے. وہ اگر آدمی کہیں بھی محنت سے پڑھ لے تو پھر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اور ان جیسی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. بنیادی طور پہ وہ 3 چیزوں کو بہت ایکسپلین کرتے ہیں، ایک خدا کی وحی کو، ایک نفس انسانی کو، اور تیسرے آخرت. پھر اسی طرح ان میں وہ بار بار جو چیز زیر بحث لاتے ہیں اور وہ بار بار توجہ دلاتے ہیں کہ میں کیوں پیدا ہوا ہوں اور کائنات کیوں پیدا کی گئی ہے، اور انسان اور کائنات میں دونوں میں ربط ضبط کیا. اور جب وہ پہنچتے ہیں انسانیت کی چیزوں پر اور انسانوں پر، تو پھر وہ سارے انسانوں کو مذہب کی تفریق سے بلند تر دیکھتے ہیں. اس کا ثبوت حدیث میں بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں جب دعا مانگتے تھے تو یہ کچھ جملے ایسے ہیں جو پکے تھے ان کے یہاں کہ اللہ تو حق ہے، جنت برحق ہے، جہنم یقیناً ہے، اللہ موت بھی برحق ہے، اللہ آخرت کی زندگی میں تیرے پاس پہنچنا یہ بھی یقینی چیز ہے، انبیاء علیہ السلام بھی بالکل برحق اللہ دنیا میں آئے، قرآن تیرا کلام ہے. آخرت پہ فرماتے تھے وانا شہید ان العباد کلہم اخوہ، اللہ میں قسم کھاتا ہوں تیرے سارے پیدا کیے انسان سب آپس میں بھائی بھائی. یہ ہے وہ وحدت انسانی کا تصور. اور اس پہ پہنچ کے جو حقیقتاً صوفی ہوتا ہے وہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی گلاب کا پھول بن جاتا ہے. اس موقع پہ، اس تعلیم پہ پہنچ کے پھر وہ کہتا ہے کہ ایٹم بم بنانا اور یہ چیزیں، یہ سخت اخلاقی جرم ہے، لوگوں کو جینے دو، جینے کا حق دو. مطلب یہ چیز، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں اس میں، لیکن یہ ہے کہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد خصوص الحکم بر صغیر میں پڑھنے پڑھانے والا آدمی شاید ہی کوئی ہو، ممکن ہے ہوں اور ہمارے علم میں نہ ہو. اصلہ طلاق کا دریافت فرمایا ہے کہ ایک شخص بیوی سے کہے کہ تو فارغ ہے، یہ کیسی چیز ہے؟ دیکھیں بھائی، دو لفظ الگ الگ ہیں. ایک شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تو فارغ ہے، ہمارے ہاں یہ کنایا اور اشارہ سمجھا جاتا ہے طلاق سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایسی طلاق دے دی، اب اس کے بعد نکاح ٹوٹ گیا، جسے فقہا اپنی اصطلاح میں طلاق بائن کہتے ہیں. طلاق ایک تو ہوتی ہے صاف لفظوں میں دے، ایک ہوتی ہے کہ طلاق وہ الگ الگ دے، ایک کہے 3 طلاق، ایک کہتا ہے طلاق طلاق اور طلاق. ان سے بھی الفاظ سے معانی اور مسئلے پہ فرق پڑتا ہے. ایک طلاق ہوتی ہے کہ وہ اشارے کنائے میں دے، کہتا ہے ماں باپ سے کہو تمہارے لیے رشتہ ڈھونڈ دیں، یہ اشارے اور کنائے میں طلاق ہے. دیکھا جائے گا اس فکرے سے اس کا مطلب کیا تھا. ایک کہتا ہے فارغ ہو گئی، فارغ ہو گئی تو اشارے کنائے میں اس نے طلاق دے دی، کیونکہ اردو زبان میں فارغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تعلق ٹوٹ گیا. فلاں ٹیچر اسکول سے فارغ ہو گیا، فلاں مریض اسپتال سے فارغ ہو گیا. اب یہاں فارغ جو ہے اس کے معنی آپ سوچیں تو یہی ہے کہ اس نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی. اس لیے جب اس نے کہا کہ فارغ ہے تو یہ ایسی طلاق پڑ گئی جس طلاق نے ان کا نکاح توڑ دیا. یہ طلاق بائن ہے، اسے سب حضرات نے طلاق ہی لکھا ہے. ہمارے تھانوی نبر اللہ مرکدہ نے فتاوا میں اسے طلاق بائن لکھا ہے. اور ایک ہے طلاق رجعی، اس کو مفتی رشید صاحب نے اپنے ہاں اصل الفتاوی میں بھی طلاق کے بائن لکھا ہے. ایک لفظ ہے فارغ خطی, وہ اب استعمال ہی نہیں ہوتا, اب کہاں اتنی اردو رہی ہے, لیکن وہ کہے فارغ خطی کر دو, یعنی میں خط سے لکھ دیتا ہوں, تحریر کر دیتا ہوں, تم فارغ ہو جاؤ گی. تو یہ دھمکی ہے, اگر اس سے طلاق پڑے گی بھی تو ایک طلاق پڑے گی, تین طلاقیں نہیں پڑیں گی. اس لیے کافی دنوں سے یہ بحث جاری تھی, ہم سے آپ نے دریافت فرمایا, تو خیال یہی ہے کہ انشاءاللہ یہ فتویٰ ٹھیک ہوگا اپنی جگہ پہ, اور یہ طلاق کے بائن کہلائے گی, رجعی نہیں. مالک اشتر کے بارے میں اہل السنہ کا کیا نظریہ ہے؟ کچھ علماء کرام ان عثمان رضی اللہ عنہ کا قاتل بھی کہتے ہیں, کچھ تابعی. مالک اشتر ہے, یہ لفظ اشتر نہیں ہے, اشتر کہتے ہیں عربی میں اونٹ کو. تو مالک اشتر جو تھے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بہت قریبی لوگوں میں سے تھے, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بہت مخلص اور وفادار بھی تھے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ ابو ذر تم ایسی زمین پہ وفات پاؤ گے کہ وہاں کوئی نہیں ہوگا, اور تم اکیلے پھرتے رہتے ہو, اکیلے ہی اٹھائے جاؤ گے, اور اکیلے ہی تنہائی میں ہی تمہیں موت آئے گی. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ مجھے ربضہ بھیج دے, ربضہ ایک گاؤں تھا, تو انہوں نے وہاں پر بھیج دیا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابو ذر یہ تنہائی جو ہے نا تمہیں اتنا بلند کر دے گی کہ میری امت کے بہترین لوگ تمہاری نماز جنازہ پڑھیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ پہ اصل میں غالب آ گئی تھی سرمائے سے دوری, تو جہاں جاتے تھے کہتے تھے اس حال میں جاؤ اللہ کے پاس جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے, اور یہ دیکھو اس سے کوٹھی بنا لی, یہ دیکھو اس سے سونا لے لیا, یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے. تو یہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاں گئے اور انہوں نے ایسی تقاریر شروع کی, تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے سمجھ لیا کہ یہاں عوام اب اٹھ کھڑے ہوں گے ان چیزوں سے, اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کی جو بڑائی ہے یہ حکومت کے لیے مشکل نہ پیدا کر دے. تو انہوں نے مدینہ منورہ امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو لکھا, انہوں نے بلا لیا اور بلا کر کہا کہ ابو ذر تمہارے متعلق تین چیزیں آ رہی ہیں, ایک تو انہیں سنا ہے کہ تم عمر اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فیصلوں پہ تنقید کرتے ہو. ان کا نہیں حضرت ایسی کوئی بات نہیں, میں نے کبھی نہیں کی, لوگوں نے غلط بات آپ تک پہنچائی ہے. فرمایا دوسرے میں نے سنا ہے تم خارجیوں کی طرف چل پڑے ہو. تو خارجی جو تھے ہمیشہ سر منڈاتے تھے, تو انہوں نے اپنی ٹوپی اتار دی اور کہا حضرت میرے تو بال دیکھ لیں اب سر پہ, میں اگر خارجی ہوتا تو سر کو مونڈ نہ دیتا. تیسرے فرمایا کہ ابو ذر لوگ تمہیں نہیں سمجھ سکتے, میرے پاس رہو. بہت شفقت فرمائی, کہا ابو ذر ہمیشہ میرے پاس بیٹھے رہا کرو, چھوڑو لوگوں کو. انہوں نے کہا نہیں حضرت آپ مصروف ہوتے ہیں, مجھے کوئی گاؤں دے دیں وہاں چلے. ربضہ عثمان رضی اللہ عنہ کی خواہش کے مطابق انہیں بھیجا تھا, پھر وہ وہیں رہے اور اپنے غلام کو بھی اپنے جیسے کپڑے پہناتے تھے. کوئی آتا تھا تو فرماتے تھے یہ میرا غلام ہے, میں ہوں, ہم میں کوئی فرق نہیں ہے, اور یہ ایک باندی ہے, اور یہ لوگ بکریاں چرانے چلے جاتے ہیں, بکری کا دودھ لا دیتے ہیں, میں پی لیتا ہوں, بس یہی میری زندگی ہے, اور ایک میری اہلیہ ہیں. تو وفات کے وقت ان کے ساتھ پھر یہی ہوا, وہ اکیلے تھے اور بیوی رونے لگی, تو انہوں نے کہا فکر نہیں کرو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کے سب سے بہترین آدمی جو ہوں گے وہ تمہارا جنازہ پڑھے گا پڑھائے گا. تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو اب دنیا سے جاتا ہوں, اور اگر اور یقیناً لوگ آئیں گے تو انہیں اتارنا, ان کے اونٹ روک لینا, اور انہیں کہنا کہ میں نے قسم دی ہے کہ میرے گھر کھانا کھا کے جائیں, میں کسی کو بھوکا نہیں رہنے دوں. اتنی بڑی نیکی ہے لوگوں کو کھانا کھلانا. اللہ نے فرمایا فَقُّ رَقَبَةٍ, قیامت میں مشکل پہاڑ تمہارے سامنے ہو جائے گا, وہ آئے گا, چڑھ جاؤ گے اگر لوگوں کو کھانا کھلاتے. وما ادراک ما العقبۃ, تمہیں کیا پتا وہ دن کتنا سخت. فک رقبۃ, جو کھانا کھلاتا رہا ہم اس کی مدد کریں گے, پہاڑ چڑھ جائے. او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ, اس دن لوگوں کو کھانا کھلانا جب وہ پیاسے ہوں, جب وہ بھوکے ہوں, تڑپ رہے. یتیمن ذا مقربۃ, اپنے خاندان کے یتیم بچے کو کھانا کھلانا. مسکینن ذا مقربۃ, جو مسکین مٹی میں مل گیا ہے اس کو اٹھانا اور اس کو کھانا کھلانا. تو ابو ذر رضی اللہ عنہ یہ کرتے تھے, تو انتقال کر گئے ان کی اہلیہ اور بیٹی نے جنازہ لا کے مین روڈ پہ رکھ دیا. تو تھوڑی دیر میں کچھ لوگ آئے اونٹوں پہ سوار, تو انہوں نے جنازہ دیکھا اور رک گئے. انہوں نے کہا کس کا جنازہ ہے؟ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نہیں پہچانتی تھی, انہوں نے کہا کہ یہ ابو ذر کا جنازہ ہے. انہوں نے کہا تھا انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کا سب سے اچھا آدمی تمہارا جنازہ پڑھائے گا. تو وہ اترے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ, یہ لوگ جا رہے تھے حج پہ اور بھاگے اور چمٹ گئے جا کے ابو ذر سے, اور کہا ابو ذر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا کہ تم تنہا زندگی گزارو گے, تنہائی میں وفات ہوگی اور قیامت میں بھی تنہا اٹھائے جاؤ گے اپنی قبر سے. پھر انہوں نے ان کا جنازہ پڑھایا, پھر جانے لگے تو بیوی نے کہا حضرت یہ کیا کہہ گئے تھے. پھر انہوں نے کھانا بھی کھایا. تو اس لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا یہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کے جنازہ تھا, اس میں بھی اشتر نے آ کے شرکت کی تھی. بہت فصیح عربی بول, اتنی فصاحت تھی زبان میں, لوگ حیران ہوتے تھے کہ اتنی لمبی لمبی تقریریں اور کیا مچال ہے کہ ایک لفظ ادھر سے ادھر ہو جائے. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اس کے الفاظ کے چناؤ پہ ہم حیران ہیں, کبھی فضول بات نہیں کرتے. جب معاہدہ ہو گیا خلافت کا, تو ان اشتر کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بھیجا تھا کہ جاؤ اور مصر کے گورنر لگ جاؤ. اشتر جب جا رہے تھے تو اس وقت انہیں راستے میں زہر دے دیا گیا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بہت بے قرار ہوئے. انہوں نے کہا انا للہ و مالک وما ادراک مل مالک, مالک اشتر, اور تم کیا جانو مالک اشتر کیا ہوتا ہے؟ اور پھر فرمایا کہ لیس فیکم ذات, تم میں کوئی ایک آدمی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. خدا کی قسم, یہ مالک اگر پتھروں میں ہوتا تو ہیرا ہوتا, یہ سمندروں میں ہوتا تو سب سے بڑا سمندر ہوتا, یہ پہاڑوں میں ہوتا تو سب سے عظیم پہاڑ ہوتا. مجھے بتاؤ اب مالک کے بعد میں کس کو تلاش کروں؟ یہ اہل سنہ نے اس لیے انہیں بہت سراہا ہے اور بہت زیادہ ان کے لیے اچھے اس الفاظ استعمال کیے ہیں. تو اس لیے اشتر ابن مالک رحمت اللہ علیہ جو تھے تابعین میں سے تھے, کچھ لوگوں نے ان کے متعلق سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی فراست میں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے یہ کہا تھا, کچھ باتیں لکھی ہیں, لیکن ان کا کوئی اعتبار نہیں. نماز کے دوران دونوں ہاتھوں سے قمیص اور کپڑوں کو درست کرنا, اور پھر آپ نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کو خاموشی سے سنا جائے. ٹیکسس سے رضوان صاحب, دیکھیں جب کوئی آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اپنے شہر کی حدود کو کراس کرتے ہی, چاہے وہ 3 فٹ 4 فٹ ہی کیوں نہ گیا ہو, اس پر سفر کے احکامات شروع ہو جاتے ہیں. اب عصر کی نماز یا عشاء مثلا 4 فرض تھے تو وہ 2 پڑے گا, اور یہ حکم کسی جگہ کے لیے مخصوص نہیں ہے, پوری دنیا میں اس پہ مسافر کے احکامات لازم ہوں گے. اور قصر یعنی آدھی نماز, فرائض کو آدھا پڑھنا, اس کے لیے یہ واجب ہوگا, ضروری ہوگا. اگر سفر میں جا کر جہاں ٹھہرتا ہے گھر جیسا ماحول میسر ہے تو پھر سنن موقعہ بھی پڑھنی ہے, اگر گھر جیسا ماحول نہیں ہے, ابھی ادھر جانا ہے ابھی ادھر ابھی ادھر, تو پھر اس کے لیے ہے ضروری ہے کہ صرف 2 رکعتیں پڑھے, زہر کی, 2 عصر کی, 3 مغرب کی, اور عشاء میں 2 رکعتیں فرض اور 3 وتر. نماز کے دوران دونوں ہاتھوں سے قمیض یا کپڑوں کا درست کرنا بہت سے فقہا کے نزدیک یہ عمل کثیر ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، ان چیزوں سے بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کے بعد والا سوال بھی اسی سے متعلق آگے آ رہا ہے کہ مسجد میں ایسے قالین بچھانا جس پہ بیت اللہ کی یا مسجد نبوی کی تصویر بنی ہوئی ہو اس پہ پاؤں رکھنا ادب کے خلاف ہے یا نہیں؟ دیکھیں اصول کی بات سمجھے، فقہا نے لکھا ہے کہ ہمیشہ جائے نماز کوشش کرنی چاہیے کہ مسجد میں اپنی لے کے جائے۔ ہمارے زمانے کے مفتی اس پہ زور اس لیے دیتے ہیں کہ لوگ ایسے بھی اب جائل ہیں جو زکوٰۃ کے مال سے مسجد میں قالین بچھوا دے گا، کئی پٹھان ایسے دیکھے وال ٹو وال کارپیٹ یہ وہ، کبھی پوچھ لیا کہ خان صاحب یہ پیسہ ان کا زکوٰۃ ہے؟ اب جتنے لوگ خود زکوٰۃ دیتے ہیں ان پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، بابا وہ اس قالین پہ نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی، ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہ قالین اس کے لیے حرام ہے۔ اس لیے ہمارے زمانے میں مفتی یہ کہتے ہیں کہ اپنا مصلی لے کے جاؤ، اپنی جائے نماز لے کے جاؤ تاکہ کوئی شبہ ہی نہ رہے۔ دوسرے یہ جو جائے نمازیں بچتی ہیں نا جن میں نقش و نگار ہوتا ہے، خواہ وہ مسجد ہو، خواہ وہ کعبۃ اللہ ہو، خواہ کچھ ہو، رکوع میں جا کر جس کی نظر الجھ جائے، سوچنے لگ جائے کہ یہ مسجد نبوی ہے، یہ بیت اللہ ہے، یہ کیا پھول بنا ہوا ہے، اس سے بھی نماز مکروہ ہوتی ہے۔ مکروہ کا مطلب ہے اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ٹھہرتی ہے، کوئی چیز زیادہ کوئی چیز کم۔ جس قمیص کے دامن سے اس نے ناک صاف کر لیا، ہوتا ہے نا کئی مرتبہ ناک صاف کر لیتے ہیں، یہ پہلے تو بہت ہوتا تھا، اب تو ٹیشو پیپر وغیرہ آ گئے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اس قمیص میں انسان کے ناک کی ریزش اگرچہ ہے پاک، ناپاک نہیں ہے، لیکن اس صورت میں اسی قمیص کپڑے کے ساتھ نماز پڑھنا مکروہ، کیونکہ اللہ کی بارگاہ ایسی ہے جہاں زیادہ سے زیادہ پاک ہو کے آدمی جائے۔ اسی طرح ایک رومال سے ناک صاف کیا، اس رومال کو جیب میں ڈال لیا، بالکل ٹھیک ہے، نماز ہو جائے گی، کوئی ایسے نہیں، لیکن فقہا کہتے ہیں کہ اللہ کے حضور میں ایسی چیز مناسب نہیں ہے، وہ اسے مستحب شمار کرتے ہیں کہ بالکل کلی طور پہ پاک ہو، سوائے اس کے کہ کسی انسان پہ گریے کا غلبہ ہو جائے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ تو پھر اس پہ ایک حالت کا غلبہ ہے نا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزیں ارشاد فرمائی ہے، یعنی ایسے بھی ہوا ہے کہ آپ کے غلام نے سجدہ کیا اور وہ اٹھ کے بیٹھا جب تو وہ اپنی پیشانی سے مٹی کو ہٹانے لگا، ریت میں سجدہ کیا تھا نا، تو آپ نے ترغب وجھک ترغب وجھک، تھوڑی دیر پیشانی کو خاک میں ملا رہنے دے اللہ کے لیے، تھوڑی دیر ملا رہنے دے اللہ کے لیے، مطلب یہ کہ یہ جس مٹی پہ تم نے سجدہ کیا ہے یہ تمہارے پیشانی کو لگ گئی ہے، اللہ نے قبول فرما لی تو یہ مٹی تمہارے نامہ اعمال میں تل جائے گی۔ اس لیے قبر پہ مٹی ڈالنا، جو لوگ ڈالتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ یہ مٹی تمہارے لیے قیامت میں تمہارے نامہ اعمال میں وزن ڈال دے گی۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے سنا، ان کا حضرت پھر تو ہو، میں تو بہت خزارے میں رہ گیا، میں تو جنازہ پڑھ کے چلا آتا تھا۔ ان کا نہیں، مٹی ڈالنی چاہیے۔ اسی طرح حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے کہ نماز میں جو گرد، نماز پڑھتے ہوئے آندھی چل پڑی، گرد غبار، اسے اتنی جلدی صاف نہ کیا جائے۔ اسی طرح وضو کے بعد جو خشک کرتے ہیں اتنی اچھی طرح خشک نہیں کرنا چاہیے کہ دیکھنے والے کو پتہ نہ چلے کہ وضو کر کے آئے۔ فرمایا تھوڑی دیر اس ٹھنڈک اور تازگی کو اپنے جسم پہ باقی رہنے دے، تو یہ اچھی چیز کا اظہار ہے۔ صدیق صاحب بنگلور سے کہ بیان میں کہا گیا کہ گناہ نیکی کو کبھی ختم نہیں کرتا. یہ بات ہم نے بھی کئی مرتبہ سوچی ہے لیکن کئی دنوں سے وہ کتابیں دیکھنے کا موقع نہیں ہوا جن میں اس کی اصل جواب دیا جا رہا ہے, وہ دیکھ کے پھر انشاءاللہ آپ سے بات کریں. قرآن کریم کی تفسیر پڑھ رہی ہوں, سیرت کا مطالعہ کرنا چاہتی ہوں. ابھی اسی اردو کی کوئی کتاب بتا دیجئے. مومنہ بیٹی, اردو کی کتابوں میں پڑھنا ہو تو حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی جو سیرت پہ جو کتاب لکھی ہے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام, اسے پڑھیے. اگر سیرت پہ پڑھنا ہو تو معارف الحدیث کی پانچویں جلد کو پڑھیے. ایک ہے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ, ان کا ذکر نہیں کر رہا. ایک سید سلیمان منصور پوری ہیں, انہوں نے بہترین کتاب لکھی ہے سیرت پہ, اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. سیرت پہ ایک کتاب ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھی ہے, اس کا بھی اردو ترجمہ ہو گیا, اس کو پڑھنا چاہیے. کوہاٹ سے یہ سوال ہے کہ معارف الحدیث کی طرف توجہ دلائی تھی, اس کا پورا مطالعہ میں نے کر لیا, بڑا نفع ہوا. دو روایات کے متعلق پوچھنا ہے کہ ملوئیں سے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو بالکل شروع میں اللہ کے حضور یہ دعا مانگتے تھے, اللہم الہ رب جبریل و میکائیل و اسرافیل سے لے کے صراط مستقیم تک. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ دعا مانگتے تھے, اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن. ان دونوں دعاؤں میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگنی ہے, کیونکہ اس روایت میں ذکر نہیں ہے. حضرت صاحب, تین فتوے ہیں ہمارے یہاں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تمام دعائیں ہاتھ باندھ کر پڑھے, کیونکہ شہنشاہ کے حضور میں ہاتھ باندھنا ہی مناسب ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہاتھ باندھے جاتے ہیں قرآن کی تعظیم کے لیے تلاوت کے دوران, یہ تلاوت کے علاوہ عمل ہے, اور بادشاہ شہنشاہ کی تعظیم یہی ہے کہ دونوں ہاتھ کھلے چھوڑ دیے جائیں. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کا فتویٰ یہ ہے کہ کہتے ہیں جب تم دعا مانگ رہے ہو تو دونوں ہاتھوں کو اٹھاؤ کہ دعا کے آداب میں سے, تینوں میں کسی چیز پہ عمل کر لیا جائے کوئی حرج نہیں. زی جنریشن بغیر تحقیق کے کسی بات کو نہیں مانتی, اور زمینی حقائق یہ ہیں کہ والدین اولاد کی تربیت میں عقائد کے بعد ایمان بڑھانے کے لیے جذباتی گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں, جبکہ یہاں مسجد عثمان میں حقوق العباد اور معاشی گناہوں پر بہت زور دیا جاتا ہے. پھر والدین کیا کریں بھیا, ہم حقوق العباد پہ اس لیے زیادہ زور دیتے ہیں کہ انسانوں کے حقوق بہت شدید ہیں, بہت زیادہ. اللہ نے اس کے لیے فرمایا ہے میں معاف کر دوں گا, اس کے لیے نہیں فرمایا کہ میں معاف کر دوں, اس کے لیے تو بہت شدید چیزیں ارشاد فرمائی. اس لیے کبھی بھی کسی انسان کی توہین, کسی انسان کا حق مار لینا, زمین مار لینا, یہ سب چیزیں ایسے گناہ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ بقات لوگو یہ ڈبو دیں گے تمہیں جہنم کی آگ میں. اس کے مقابلے میں اللہ کے جو حقوق ہیں ہم کب کہتے ہیں اسے ادا نہیں کرنا, بالکل کرنا چاہیے, لیکن اس سے زیادہ انسانوں کے حقوق, اس سے زیادہ انسانوں کے حق بنتے ہیں, کیونکہ اس زمین پہ رہنا ہے نا, کیا کریں. اگر ظلم کو عام کر دیا جائے تو زمین پہ پھر قوت اور طاقت کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں رہتی. اسی طرح معاش کے متعلق آج کل کے زمانے میں یہ معاش تو فرض ہے بابا, کہاں جائے, کس سے کہے, ہاتھ پھیلائے گا. قیمتیں کتنی بڑھ گئی ہیں چیزوں کی, اس لیے ہم زور ان دونوں چیزوں پہ دیتے ہیں کہ حقوق العباد میں لوگ بہت ہمارے زمانے میں غافل ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا تھا, جنت میں جانے سے روک دیا گیا تھا, تو آپ نے فرمایا, اس نے کہا اللہ کے, آپ نے پوچھا تو فرشتے نے کہا اللہ کے رسول اس نے اس کے اتنے پیسے دینے تھے, اس نے نہیں دیے, جنت جانا رکا ہوا, حالانکہ وہ قرض تھا. خدا کیا انسانوں کا معاملہ بہت سخت ہے. اب وقت نہیں ہے تمہیں, کیوں قرآن کہتا ہے کہ فلا تقل اللہما افن, اپنے والدین سے اف تک نہیں کرنی, اپنے والدین کی کسی بات میں بالکل سر نہیں اٹھانا. اختلاف اپنی جگہ پہ ہے, محبت ادب سے عرض کرتا ہے کہ نہیں یوں نہیں یوں کر لیں, اور والدین مان بھی جاتے ہیں, کون سا بیچارے ایسے, لیکن ان کی بے ادبی ڈبو دیتا. وہ اس کے حق میں کامل ہیں چاہے اپنے مقام پہ کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو. باپ شراب پیتا ہو گناہگار ہے, سخت گناہ میں مبتلا ہے نا, لیکن بچے کے حق میں وہ کامل ہے. کبھی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. مسلم میں آتا ہے, بخاری میں بھی غالباً, بخاری میں, مسلم میں تو خیر ہے ہی ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھی ماں کی آنکھ کھل گئی, اور اس سے جریج رحمت اللہ علیہ ایسے ولی تھے کامل یہودی جن کی ولایت کی گواہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. آپ نے فرمایا وہ بنی اسرائیل کے اولیاء اللہ میں سے تھا, اس مقام کا آدمی جس کی گواہی حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے. تو آپ نے فرمایا کہ اس کی ماں نے کہا بچے پانی پلا دو مجھے پیاس لگی ہے, سو رہی تھی, اسے دل میں کہا اللہم ان امی و صلاتی, اللہ میری ماں اور میری نماز, اسے پھر کہا بیٹے پانی پلا دے, اسے دل میں کہا اللہ ایک ماں کہہ رہی ہے ایک میں تیرے حضور کھڑا ہوں کیا کروں. پھر وہ اٹھی اسے پانی پیا اور اس زمانے کی ایک بد دعا دی, بوڑھی عورتیں گالیاں بد دعائیں جو بھی اس زمانے میں ہوگا, اسے کہا خدا تجھے گناہگار عورتوں کا منہ دکھائے. مطلب یہ ہے کہ ولیعظ باللہ تم بدکاری میں مبتلا اتنے بڑے گناہ میں ہو جاؤ, تم نے مجھے پانی نہیں پلایا اور سو گئی, ختم ہو گئی بات. ہوا یہ کہ ابن جریج رحمت اللہ علیہ عبادت کر رہے تھے عبادت خانے میں, بوڑھے ہو گئے تھے, تو چار ستونوں پہ جو عبادت گاہ قائم تھی اسے توڑنے کی آواز آئی, تو انہوں نے نماز مختصر کی, دروازہ کھولا اوپر چوبارے میں, تو لوگوں نے شور مچایا, ان کا نیچے آ ریاکار مکار عبادت گزار, نیچے آ, اترے سیڑھیوں سے نیچے آ گئے, ان کا کیا بات ہے, ان کا اس سے پوچھ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تین بچے ماں کی گود میں بولے, اور انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے, انہوں نے کہا تو اتنی عبادتیں کرتا ہے اپنے آپ کو اتنا اچھا بناتا ہے ہماری نظروں میں, یہ دیکھ اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے اور یہ بالکل کنواری لڑکی, اور جنگلوں میں چراتی ہے ہمارے سامنے جانور. ہم نے اس سے پوچھا یہ کرتوت, تو اس سے کہا اس کا باپ ابن جریج ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابن جریج قریب ہوئے, اس بچے پہ ہاتھ رکھ دیا اور ان کا بیٹے تم کس کے بیٹے ہو, وہ بچہ بولا اور اس نے کہا فلاں چرواہ فلاں جنگل کا میں اس کا بیٹا. لوگ حیران رہ گئے کہ بچہ بول پڑا اس کی گواہی میں, تو بہت پریشان ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے سونے کی عبادت گاہ, انہوں نے کہا نہیں نہیں بس یہ جو توڑا ہے اس کی مرمت کر دو مجھے نماز پڑھنے. وہ جو بد دعا ماں نے دی تھی نا وہ پوری تو نہیں ہوئی, اللہ نے بچایا, لیکن ایک بار الزام اور ماں اس کا منہ دیکھ لینا یہ تو ہوا نا. اس لیے میرے لیے جو کامل ہے مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں اس شخص کی بے ادبی کروں, میں اس شخص کو برا کہوں, نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے حضرت تھانوی نبر اللہ مقدو نے لکھا ہے کہ اگر شیخ سے جی نہ لگے تو خاموشی سے علیحدہ ہو جائے, خام خواہ اللہ کے بندوں کی جو بات سمجھ میں نہیں آتی اس کو سامنے رکھ کے اور خام خواہ اللہ کے اچھے بندوں کو برا کہنا آدمی کو ڈبو دیتا ہے. نئی نسل جو کہتی ہے کہ حقوق العباد اور معاشی گنا والدین کی کیا تعلیم ہے، بھیا کوئی بھی تعلیم ہو بے ادبی تو نہیں نہ کرنی چاہیے، اختلاف کرے، لیکن اختلاف کرنا جو ہے وہ کسی اصول اور قاعدے کا محتاج. زمان و مکان کی حقیقت کیا ہے؟ زمان و مکان کے حقائق کے لیے تو ابن عربی ہیں رحمہ اللہ بہت بحث کی ہے. ٹائم کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ٹائم روشنی سے پیدا ہوتا ہے، خود پیدا ہوتا ہے، کیا ہے، یہ سب چیزیں ایسی ہیں. انشاءاللہ اس کا جواب پھر عرض کریں.